الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعض فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اللہ کے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. واقعتاً بندہ اس کا جتنا بھی اللہ عز و جل سے شکر ادا کرے وہ کبھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم جو یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اس مہینے ہم خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ یاد کرتے ہیں. بہرحال ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد صرف اس مہینے میں ہم نے جو تخصیص کیا ہے یہ بھی ایک غلط ہے، اس لیے کہ پورے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچے ہے، سب سے افضل ہے، صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ پورے سال. اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وہ بھی پوری زندگی. تو یہ ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے. دوسری چیز یاد رکھنی چاہیے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں، اور اتنے یعنی زور سے کہ ہم خود سن سکیں. یعنی یہ بات ہمارے یہاں کبھی کبھار درگزر ہو جاتی ہے کہ ہم بول یعنی سنتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہنے کے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی خود صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اور جب ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا کلام ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی یہ جو آیت جو پڑھی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. یہ کچھ نہ کچھ حق ہم پر ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یعنی یہ تو ایک ایسا مضمون ہے جو اگر کسی کو ہزار سال بھی مل جائے، یعنی اگر ملتا کسی کو نہیں ہے لیکن مل بھی جائے، تب بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے ناممکن ہے، یہ ناممکن چیز ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی یہ حق ہے کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم نامی غرامی سنتے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے، اور جب قرآن کی آیت سنتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو ایک مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں. یہ ہمیں خود کرنا چاہیے، اور اتنا زور سے کہ ہم خود سن سکیں، یعنی اتنا زور سے کم از کم ہو کہ ہم خود یعنی اپنی زبان سے، زبان حال سے سن سکے. باقی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہے تھے، لیکن یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بہت سارے معجزے دیے، بہت سارے معجزے، بلکہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک معجزے جو ذہن میں یاد آیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمارے یہ بڑا مشہور واقعہ معجزہ ہے کہ پانی کم تھا، لیکن ایک اور اس کی روایت, یہ روایت ابھی ختم کرتے ہیں, لیکن اس سے ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ روایت ہے کہ ہم تقریباً 40 لوگ تھے. یہ روایت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم تقریباً 40 لوگ تھے اور ہم چل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ہمارے جو پانی کے جو مشکیزے تھے وہ ختم ہو رہے تھے. اس زمانے میں پانی بہت بڑی چیز تھی جب سفر میں ہوتے تھے. یہ ہمارے یہاں جیسے نہیں ہے کہ ہم شاپ میں چلے گئے, روٹی بوتل لے لی, آرام سے چل سکتے ہیں. یہ واقعتاً نہیں تھا. یہاں یہ تھا کہ آپ جب سفر کرے تو سوچنا پڑتا تھا کہ کہاں سے ہم پانی لے اور کس طرح چلے اور کتنا پانی لے, پھر کتنا اس پانی کو استعمال کرے جب تک کہ ہم اگلے یعنی اسٹیشن پر آئے جہاں پانی ملے گا. یہ ساری چیز سوچنی پڑتی تھی, بالخصوص عرب کی گرمی میں. بہرحال تو عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چل رہے تھے, پانی ختم ہونے والا تھا اور ہم بھی چل گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ علی, ہمارے جو پانی ہے وہ ختم ہو رہا ہے, آپ ایک گروہ کو لے جاؤ, چھوٹے دو تین اور کو لے جاؤ, ادھر سے تھوڑا سا تلاش کرو, ادھر سے تھوڑا تلاش کرو کہ دیکھ لو کہ پانی بھی یعنی کچھ نظر آئے, یعنی کچھ پانی کے کچھ اثر ہے یا نہیں. یہ پہلی حدیث ہے. جو دوسری حدیث ہے جو ہم سب نے سنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے کہ اللہ کے رسول, نماز شروع ہونے والی ہے, کافی ہمارے صحابہ ایسے ہے, اس موقع پر تقریباً 80 تھے, 70 سے 80 تھے. یاد رکھے کہ کچھ حدیث میں کہے گا 70, کچھ کہیں گے 80, یہ کوئی تعارض نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ لاسٹ ویک جمعے میں کتنے تھے تو کوئی گننے کے لیے تو آتا نہیں ہے, کوئی ادھر یعنی گننے کے لیے آتا ہے تو کوئی کہے گا 100 تھے, کوئی کہے گا 120 تھے, یعنی اپنے یعنی تقریباً ہم جو کہتے ہیں. تو بہرحال 70-80 تھے. تو ہمارے یہاں یعنی پانی نہیں ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پانی ہے میرے پاس لے آؤ. تو پانی لے آیا ایک بول میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس بول کے اندر ڈال دیا. جب ڈال دیا تو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یعنی پانی پھوٹ رہا ہے, پانی پھوٹ رہا ہے. محدثین ہوتے ہیں, میں وہ عجیب بات کہتا ہوں, محدثین ہوتے ہیں بہت یعنی اسلام کے جو علماء کہتے ہیں, جو متقدمین علماء عجیب عجیب ہوتے ہیں. تو نے فرمایا کہ یہ پانی واقعتاً نکل رہا تھا, کیا ہو رہا تھا. تو اس میں دو اقوال ہیں, معجزہ تو معجزہ ہے, اس سے تو ہم یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ معجزہ معجزہ ہے, یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا. تو محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ پانی سے پانی نکل رہا تھا, یعنی پانی سے یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ڈالا اور ہاتھ مبارک کی وجہ سے پانی نکلنا شروع ہوا. لیکن یہ کم لوگ کہتے ہیں, زیادہ تر لوگ محدثین یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک جب ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی پھوٹنے لگا, سٹریم ہوتا ہے یعنی اسے پھوٹنے لگا. تو ابھی دوسرا سوال جو ہو, یعنی ہم کہتے ہیں کہ محدثین ایک چیز سے دوسری چیز سوچتے ہیں, یہ بھی دوسرا سوال ہے. اس پانی سے سارے صحابہ نے وضو کیے, اس پانی سے سارے صحابہ یعنی تقریباً 80 صحابہ نے وضو کیے, بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے کہ یہ تو معجزہ ہے, تو ہم نے اپنے مشکیزے بھی بھر دیے, کہ یہ معجزہ ہے تو ہم نے اپنے مشکیزے بھی بھر دیے یعنی سارا پانی. تو ابھی محدثین فرماتے ہیں کیا یہ پانی کتنا افضل ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ پانی زمزم ہے, یہ سب اتفاق ہے, یعنی علماء کا اتفاق ہے, سب سے اعلیٰ پانی دنیا میں زمزم ہے. اور زمزم اور اس میں علماء یہی فرماتے کہ جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے, جنت کے پانی سے زمزم کا پانی افضل ہے. یہ کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گئے تھے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل مبارک کو نکال دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اس کو ڈھویا تھا، یہ سارا قصہ ہم سب کو یاد ہے، ڈھویا تھا۔ تو اس میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بول ہے جو ہم لائے، یہ جنت سے آیا ہے، بول جنت سے آیا، لیکن پانی زمزم ہے، لیکن پانی زمزم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ زمزم کا پانی اعلیٰ ہے اس سے، اسے کہ بول تو یعنی جنت سے آیا تو پانی جنت کیوں نہیں آ سکتا، لیکن تو یہ زمزم کا پانی تھا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، ایون آئی مینٹ ٹو گوئنگ ٹو انگلش، لیٹ می جسٹ فنش دس سٹوری آف ان اردو۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، یہ سب سے اعلیٰ پانی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آیا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس پانی سے وضو کیا، اس پانی سے وضو کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمزم، یہ مسئلہ نکالتے ہیں علماء کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمزم کے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب اعلیٰ پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو جو دوسرے نمبر پر زمزم آ گیا ابھی، اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عجیب عجیب استعمال کرتے ہیں ویسے۔ بہرحال، وی ویر ان ریلیٹنگ ٹاکنگ آن دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دو آئی وینٹ آف اے ٹاپک ایز یو نو ایز یوژول ایز دے سے، ہیئر وی ریئلائز وین وی ٹاک ان ریلیٹنگ ٹو دا میریکلز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ون آف دا کی آسپیکٹس آف آور بلیفس is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was given miracles. And there are books and numerous books written on this. I am not here standing here today to relate miracles to you, because there are so many books on this that you can read. Very simple to read also. But one of the key aspects of these miracles is, and our beliefs is, that the miracle was given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But this was done, given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, applied by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but done with the order of Allah azza wa jal. That is very, very important to understand and remember. That yes, he sallallahu alaihi wasallam did get many, many miracles, but it was always applied, and the order came from Allah azza wa jal. As we learn in the Quran, Allah subhanahu wa taala relates, "Wama ramayta idh ramayta, walakin Allah rama." That O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imagine there was an army of roughly 2,000 people. He sallallahu alayhi wa sallam took some soil in his hand and he sallallahu alayhi wa sallam threw it. Now obviously this whole army was literally, for instance, for moments, were blinded by this soil. So Allah azza wa jalla relates, O Prophet sallallahu alayhi wa sallam, yes, you threw the soil. This was the miracle that we have given to you. But this was given by Allah Azza wa Jal. And this is why we relate in Urdu also. The first hadith of Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala an, who relates that there was 40 of us, we were with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and our water had finished. And I was saying in Urdu, traveling in them days is very different to today. Water was very, very important. You stopped at stations where there was water. You planned your journey to those stations where there was water. So he says there was 40 of us. And it came to a state where we became really thirsty. We said to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, O Messenger of Allah, we have running out of water. Please, is there any place we can get water? So he sallallahu alayhi wa sallam called Ali radiyallahu ta'ala an. And he said, O Ali, take a few companions with you. Look from the east and to the west and see if there is any water there. That is one hadith. In the second hadith that we related in Urdu also, Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an states, we were traveling with the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. This hadith is here also. Also the same kind of aspect also happened in the time of Hudaybiyah. when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the camp of Hudaybiyah, it was nearly the same. But in this hadith, Anas ibn Malik radiallahu anhu relates, we were with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It was time for salah. Our water was running out. We came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We said, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, our water is running out. He sallallahu alayhi wa sallam told us, bring what water you have left over. So we brought water in a little bowl. And we said to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, this is the water we have. We know water stands still. It's not coming from the ground. It's in a bowl. He sallallahu alayhi wa sallam place his blessed hand on this water, and we find that water gushed out through the fingers of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Muhaddiseen have quoted many aspects here, but for us to understand, the first incident also happened where he sallallahu alayhi, if miracles was in the hands of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then he could have shown a miracle in that time also, but is in the hands of Allah azza wa jal. When the order of Allah comes, the miracle is shown. But miracles in itself, remember, in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, prophets received miracles so that the people knew who were imposter prophets, who were real prophets, to differentiate between truth and falsehood. Though in our time and in this ummah, we have been given a miracle that no other ummah was given before. You know, Sulaiman alayhi salatu wasalam came. He was a great prophet. He was one of the great anbiya alayhi salam. He got the miracle that he had power over the winds, and he was able to travel distances which was unimaginable for us. But the miracle finished when Sulaiman alayhi salatu wasalam went from this world. The miracle finished with him also. Musa alayhi salatu wasalam was given the miracle of the staff turning into a snake, and he was also given the miracle that he placed his hand near his arms, and when he put them back, it was like a white glowing arm. And this miracle was also gone when Musa alayhi salatu wasalam left the world. We also know Isa alayhi salatu wasalam was given miracles. When Isa alayhi salatu wasalam would, you know, look at a person that was blind, he was able to cure them. And many other miracles was given to Isa alayhi salam. But again, when Isa alayhi salatu wasalam left this world, the miracle went with him. But there is one miracle of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, as we know, still standing today. He sallallahu alayhi wasalam went from this world, but the miracle of the Quran still stays today. This is why Allah azza wa jalla relates that وَإِن كُنْتُمْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِينَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ. That if you have doubt on this Quran that we have sent to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ, then send a surah like this, or even equivalent to this. Bring anything like this. Imithri in kuntum sadiqin, if you are truthful. Then Allah azza wa jalla challenges, and Allah also relates to us through the Quran that they will never be able to do this. That even if you try, from the time when this Quran was revealed till the day of judgment, we think people never tried. It is written in our traditions that many of the Arabs at that time tried to bring even a surah, even a few verses like the Quran, but it was impossible to do. So what we realize, the miracles were given to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and the great miracle of the Quran, this was also given to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. This was to prove his truthfulness of the prophecy, of his prophethood. And in the same manner, it relates to us how great our Messenger sallallahu alayhi wasallam was. And within this, as we were talking in the last few weeks, when the Sahaba radiyallahu ta'ala majma'in, when they followed this tradition of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, even after the demise of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they saw things which help from the unseen, from Allah azza wa jal. We related one last week. In Hayatul Sahaba, there are so many stories that can be found in hadith. In the books of tradition, there are so many stories relating how Allah helped the Sahaba radiyallahu ta'ala ajma'in, to the extent where we record Abu Usad radiyallahu ta'ala an relates in Bayhaqi that I was with Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala an, and by this time Sahal ibn Sa'd radiyallahu an became quite old, and he was became blind. And I said to Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala an, can you tell me something from the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? And he said, Oh my nephew, if I had my eyesight back, I would have took you to the back place of Badr, and I would have showed you. He relates, خَرَجْتُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ غَيْرِ شَكِّيُ. I would have showed you the place where we saw the malaika, the angels, coming to help us, coming to aid us, مِنْ غَيْرِ شَكْ, without a shadow of doubt, I would have been able to show you this. To the extent, Imam Bayhaqi rahimahullah also relates that in the time of the battle of Badr, again, Abu Mi'laq radiyallahu anhu was an Ansari. He was an Ansari who was not great in stature, meaning he was quite, you know, small. He came in the battle of Badr, and with him he had Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala, who wasn't a Muslim at the time. As we know, this is a different story together about Abbas radiyallahu anhu. But he held Abbas radiyallahu anhu with a few other people, and he came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he said to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, "O Messenger of Allah, I have captured Abbas ibn Abdul Muttalib." Abbas radiyallahu ta'ala said, "By Allah, you did not capture me. It was someone else that captured me. You got me afterwards." And then he was telling this to the Messenger sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "Uskut, verily, be quiet. Faqad ayyadaka, without a shadow of doubt, you were helped by Malikin Kareem, by a pious angel that helped you in this aspect." The unseen meaning, this was help given to the Sahaba radiyallahu ta'ajma'een, help from the unseen. As we said last week, why? Because they followed the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Why is this important to understand that Allah azza wa jal that helped at that time, he is the same powerful Allah subhanahu wa ta'ala today also. It is not just so that the Sahaba radiyallahu ta'ajma'een got help and the pious predecessors got help. We can also get the help of Allah, but it demands us to follow the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. In another tradition, Ibn Abi Dunya relates on the authority of, again, Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, who relates that Abu Mi'laq was a sahabi. He was also a businessman while traveling for business to Syria. He was ganged up by a bunch of robbers and thieves and bandits, and they wanted to take everything he had. And this was everything he literally owned, he was taking it to Syria. At this time, Abu Mi'laq radiyallahu anhu says to them, "Let me read two rakats. Let me read two rakats. After I've read two rakats, you can take my wealth." But they said, "You know what? We need to take your wealth, but we need to also kill you, because we know that you Arabs love revenge, and you will come back to take revenge." So he says, "Let me read two rakats, and then do whatsoever you want to me." The traditions relate here that he reads his two rakats. He raises his hands. He reads the dua, "Ya Wadud, Ya Dhal Arshil Majid, As'aluka bi'izzatika allati la turam." And he reads this dua. Once he reads this dua, he finds a person from nowhere come and kill two, three of the bandits. And he says to him, "By Allah, who are you? Where did you come from?" And he says, "I am the dua that you just recited. I am the messenger that has come from the fourth heaven. You recited this dua once, the arsh of Allah Azza wa Jalla moved, and the heavens was moved. You recited it twice, and again it moved. The third time, we asked Allah Azza wa Jalla that a person is asking for help. Oh Allah, let us be that we are able to help this person. And from this, I was given permission, so instead I helped you." But we understand, why are these said? These are not just fairy tales that we have been told this by the Sahaba radhiyallahu ajma'in. These are told to us for a reason. Yes, one is that accurately each fact and each narration has to be come to this ummah, has come to us, so that we understand the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the life of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But also that when we follow the footsteps of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, we will find that Allah azza wa jal helps us also. In this life, Allah subhanahu wa ta'ala helps us. Without a shadow of doubt, we have to go through patience. We go through hardship. But the help of Allah azza wa jalla is also there. This is why we are told all of this in relation. Hence, this is why, especially in the month of Rabi'ul Awwal, we are finishing this month now. It is from us that we learn from the tradition and the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and we act upon this seerah. And this is why I said this last night also. When we think about acting and following the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we have to take out everything else. Everything else we need to take out. You know, there will always be a reason why we think the way we think. You know, everything that we think, there's a reason behind it. This is, you know, philosophers will tell us this. There's a reason why we're thinking this way, even though we don't think why we are thinking this. But take everything out. Once you've taken everything out, now say, "I need to follow in the tradition of and the way of the Prophet sallallahu alayhi wasallam." Clean slate, and we try to follow the footsteps within the Messenger sallallahu alayhi wasallam. We will find Allah will bless us, not just in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala will bless us in this world also. Wa akhiru da'wana rabbil alamin.